شمع تیری طرف لو لگی رہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل اپنے پاک پروردگار، اپنے رب عز و جل کے مبارک اور پیارے نام سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سلسلہ ہمارا ہے اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی۔ اب تک ہم بہت سارے نام اپنے رب عز و جل کے سن چکے ہیں اور ان کے جو معنی ہیں وہ بھی سن چکے ہیں، اس کے تحت جو گفتگو علماء نے کی ہے اسے بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ اپنے پاک پروردگار عز و جل کے کچھ نام سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ آخر تک سلسلہ ملاحظہ کیجئے گا اور اللہ پاک کے مبارک ناموں کو سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری علم کی باتیں سننے کو ملیں گی اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کے نام کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج کے پروگرام کے اندر، آج کے سلسلے میں جو ہم نے سب سے پہلا نام ذکر کرنا ہے اپنے پاک پروردگار کا، وہ ہے الواجد۔ الواجد، واجد کا بنیادی اعتبار سے جو معنی بنتا ہے وہ تو ہوتا ہے کسی چیز کو پانے والا، کسی چیز کو حاصل کرنے والا، یا جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو تو اس کو واجد کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے جب یہ نام استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کے جس کا وجود ہونا ضروری ہے۔ واجد چونکہ یہ وجدن سے نکلا ہے اور اسی سے وجود نکلا ہے، جس کا مطلب ہستی ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو خود سے ہے، کسی کے بنائے سے نہیں، اور جس کا ہونا یہ ضروری ہو، ایسی ہستی کو کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کے ہونے کی وجہ سے دوسری چیزیں موجود ہیں، مخلوق موجود ہے، ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً ایسی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے، جس کا ہونا یہ ضروری ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہے تو مخلوق وجود کے اندر آئی ہے، یعنی مخلوق کو پیدا کیا گیا، انہیں بنایا گیا، تو یہ بنانے والی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو جس کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے اور جس کا ہونا یہ ضروری ہے، اور وہ ذات اللہ پاک کی ہے کہ اس نے دوسروں کو بنایا اور وہ ہے، یہ لازمی بات ہے، تو اس اعتبار سے اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اسی سے جو معنی بنتا ہے وہ واجد کا بنتا ہے کہ واجد وہ ہستی کہ جس کا ہونا یہ ضروری ہے اور جس کی وجہ سے دیگر چیزیں یہ وجود کے اندر آئی ہیں۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی، ایسا ممکن نہیں، وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن وہ ہے، لازمی طور پر ہے، اسی وجہ سے دوسری چیزیں بھی وجود کے اندر آئی ہیں، تو ایسی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے اور یہی واجد کا معنی ہے۔ اور واجد کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہر شے موجود ہو۔ یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر کمال اسی کے پاس ہے، ہر شے اسی کی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ پاک کی ذات کو واجد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ اپنی اس صفت کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کے لیے ہے، ہر شے اسی کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اگرچہ کہ لفظ واجد کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اپنی اس صفت کا کہ اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اس پر اس نے دلائل بھی قائم کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر شے کو بنانے والی ذات یہ اللہ پاک کی ہے، اللہ خالق کل شے، کہ اللہ پاک ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کے نام الواجد کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں تھیں کہ وہ ذات کہ جس کا ہونا ضروری اور جس کی وجہ سے دیگر لوگ موجود ہیں، دوسری چیزیں موجود ہیں، تو ایسی ہستی کو واجد کہا جاتا ہے اور اسی کو واجب الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جس کے پاس ہر شے موجود ہو، جس سے کوئی چیز فوت نہ ہو سکے، ہر شے اس کے پیش نظر ہو، تو ایسی ذات کو بھی واجد کہا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ذات ہے۔ اسی سے ملتا ہوا اللہ پاک کا، یعنی لفظ کے اعتبار سے ملتا ہوا اللہ پاک کا ایک اور نام ہے الماجد۔ ماجد یہ مجدون سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے لیے تمام کی تمام خوبیاں ہوں، جو بھی بزرگی ہے، جو بھی عظمتیں ہیں جس ذات کے لیے ہوں، ایسی ذات کو الماجد کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے جب الماجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے المجید۔ یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے المجید الگ سے، اور الماجد بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر خوبی، ہر عظمت، ہر بزرگی یہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس نام کو کئی ایک مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ انہ حمید و مجید، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کی تعریف ہے اور جس کے لیے ہر طرح کی بزرگی ہے، یعنی وہی بزرگ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس طرح خود مجید ہے، خود وہ ذات ہے کہ جس کو سراہا جاتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، تمام عظمتیں اسی کی ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک نے جو اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، یعنی عرش، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے مجید استعمال فرمایا۔ قرآن پاک میں ذو العرش المجید، یہاں پہ المجیدو کا لفظ ہے، یعنی اس سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے، کہ اللہ پاک عرش والا ہے اور مجید ہے، یعنی وہ ذات ہے کہ جو جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کو سراہا جاتا ہے، جس کے لیے ساری بزرگی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح اللہ پاک نے اپنی ذات کو مجید فرمایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اور چیزوں کے لیے، بالخصوص اپنی پاک کتاب، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے لیے بھی المجید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، کہ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، سورتوں کی ابتدا کے اندر کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں کہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ پھر فرمایا والقرآن المجید، کہ اس قرآن کی قسم کہ جو بزرگی والا ہے، یعنی ایسا قرآن کہ جو تعریف کے لائق ہے، جس کی عظمتیں ہیں، جس کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات جس طرح خود مجید ہے، اسی طرح اس کی جو صفات ہیں، اس کا کلام ہے، وہ بھی بزرگی والا ہے، وہ بھی تعریف کے لائق ہے، ساری تعریفیں اسی کی ذات و صفات کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ماجد کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بمعنی مجید ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ذات کی تعریف کی جائے، جس کی بزرگی کو بیان کیا جائے۔ الواجد اور الماجد، اس حوالے سے ایک روایت، ایک حدیث جو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوار البشارہ میں اور صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت کے اندر لکھی ہے، بڑی خوبصورت یہ روایت ہے، سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان ہمارا تازہ ہو کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو حجر اسود ہے یہ، اور کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے یہ، حجر اسود اور کعبہ شریف کا دروازہ، ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ کہ جہاں چمٹا جاتا ہے۔ اس مقام پر سنت تو یہ ہے کہ اس میں ہاتھ پھیلا کر جو ہے چمٹ کر اللہ سے دعا کی جائے، تو اس مقام پر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو جبریل امین کو دیکھتا ہوں کہ اس مقام پہ کھڑے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتہا علیہ، کہ اے واجد و ماجد، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں ان نعمتوں کو مجھ سے زائل نہ فرما، یعنی وہ ہستی، وہ ذات کہ جس نے مجھے وجود دیا ہے، جس کی وجہ سے میری ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک سے جب عرض کر رہے ہیں کہ یا واجدو، تو اس کا مطلب ہے کہ اے رب، تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کا ہونا ضروری، تو ہی ایجاد کرنے والا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، اور ہر شے تیرے لیے ہے، ماجد بھی تو ہے، ہر بزرگی ہر عظمت یہ تیری ہی ذات کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے ان ناموں کو سامنے رکھ کر، ان ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکار کر، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ اے واجد و ماجد رب، مجھ سے اپنی ان نعمتوں کو زائل نہ فرما کہ جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ شیطان نے جب اس کو نعمتیں ملی، اس کو معلم الملکوت بنایا گیا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد بنایا گیا، تو اس نے اپنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس پر جو انعامات کیے گئے اس کی قدر اس نے نہیں کی، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں، جو انعامات مجھ پہ کیے ہیں، وہ ہمیشہ مجھ پر رہیں، یہ مجھ سے دور نہ ہو۔ تو اس کو دھتکار دیا گیا، وہ پھٹکارا ہوا بن گیا، وہ ملعون بن گیا، وہ رجیم بن گیا، اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کو دور کر دیا گیا۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس کے برعکس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ پاک نے فرشتوں کا سردار بنایا، فرشتوں میں سب سے عظمت والا اللہ پاک نے ان کو بنایا، تو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کو مجھ سے دور نہ کر، یہ نعمتیں دینے والا بھی تو ہے، اور حقیقتاً ان نعمتوں پر جو تعریف کی جائے وہ بھی تیرے ہی ذات کی ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے پر نعمتیں ہوں، انعامات ہوں، تو اسے چند چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تو پھر یہ انعامات اللہ کی رحمت سے اس کے پاس باقی رہتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، اسے یہ تصور رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، ان تمام کے تمام انعامات، تمام خوبیاں، بندے کو اللہ پاک نے طرح طرح کی خوبیاں مثال کے طور پر عطا کی ہوئی ہیں، پڑھنے کی خوبی عطا کی ہے، یا اللہ پاک نے اس کو ذہانت عطا کی ہے، اس کو طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو کبھی بھی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ جو انعام مجھے ملا ہے، یہ میری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، نہیں، بلکہ اس کا تصور، اس کا خیال، اس کے دل کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، یہ بات پیش نظر ہونا ضروری ہے، اور یہی معنی واجد و ماجد کا بنتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کے ان ناموں کو سامنے رکھے گا کہ اللہ پاک واجد ہے، وہی مجھے وجود دینے والا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے میں موجود ہوں، اگر اللہ پاک پیدا نہ فرماتا تو میں تو کچھ بھی نہیں، تو لہذا جو صلاحیتیں ملیں وہ کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے ملی ہیں۔ اسی طرح مجھے جو انعامات ملے ہیں، حقیقی طور پہ میں اس پر تعریف کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ ماجد ذات یعنی اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ اس پر تعریف کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے، نہ کہ میں اپنی تعریفیں اس کے اوپر بیان کروں، اپنی تعریف کرنا یہ پسند کروں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ تو نمبر ایک یہ کہ بندہ اللہ پاک کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کرے، نمبر دو یہ کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ یہ جو دعا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نعمتوں کے برقرار رہنے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمتیں مجھ پہ برقرار رکھ، یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے پر اللہ پاک کی نعمتوں کو برقرار رکھتی ہے، یہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے گزرے جن کی مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے انعامات ان پر ہوئے تھے، ایسا بڑا بڑا مرتبہ اور مقام ان کو ملا ہوا تھا، آخر ہوا کیا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ان سے دور ہو گئیں اور یہ عرش سے فرش پہ آ کے گر گئے، بالکل پستی کے اندر چلے گئے، کیا وجہ بنی؟ تو وجہ یہ بیان کی کہ کبھی بھی انہوں نے میری بارگاہ کے اندر یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھ پر یہ نعمتیں باقی رکھ، بلکہ بے پرواہ رہے اس سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نعمتیں جاتی رہیں۔ نمبر تین، ہمیشہ ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ عربی مقولہ ہے النعم کالعوابدی، کہ جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، یہ وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، جن کو پالتو جانور کہا جاتا ہے، ان کو پال لیا جاتا ہے، تو ان کو آپ کھلا بھی چھوڑ دیں تو وہ کہیں نہیں جاتے، وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو وحشی ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس پنجرے کے اندر رکھیں گے، کسی جگہ قید رکھیں گے، تب تک تو وہاں پر موجود ہیں، جیسے دروازہ کھلا انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ تو بیان کیا کہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں، یہ انعامات ہوتے ہیں، یہ انہی وحشی درندوں کی طرح ہیں۔ فرمائے قیدوہا بالشکر، ان نعمتوں کو شکر کے ساتھ قید کر لو، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو جیسے وہ جانور قید کے اندر تمہارے پاس رہتے ہیں، اسی طرح شکر کی وجہ سے یہ نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں گی۔ جہاں شکر چھوڑا، شکر کا دروازہ کھل گیا، آپ نے شکر کرنا بند کر دیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نعمتیں بھاگ جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ شکر کے حوالے سے کہ شکر وہ نعمت ہے کہ جس کا بندہ کبھی شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس حوالے سے موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ، جو ہم پر تو نے نعمتیں کی ہیں، جو انعامات تو نے ہم پر کیے ہیں، ہم جب اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے، یعنی شکر ادا کرنے کی جو نعمت ہمیں مل رہی ہے کہ تو نے ہم پر انعامات کیے، اب ان نعمتوں کے اوپر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ شکر کا ادا کرنا بھی تو تیری ہی نعمت ہے، تو ہی شکر کی توفیق دے رہا ہے، تو اب یہ جو نئی توفیق ہمیں ملی، نیا انعام ملا، اس پر تیرا شکر کیسے ادا ہو؟ اب اگلی مرتبہ شکر ادا کریں گے تو وہ بھی تیری ہی نعمت ہوگی۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ تیرا شکر تو ادا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سمجھ لی تو سمجھو تم نے میرا شکر ادا کر دیا، یعنی بندہ ہر نعمت کو یہ سمجھے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، حتیٰ کہ شکر ادا کرنے کی جو نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اب اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا۔ معنی یہ بنا کہ ہر نعمت کے لیے، ہر انعام کے لیے جو تعریف کے لائق ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ماجد ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے اور ہر نعمت کی نسبت اس کی ذات کی طرف کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہی ذات ہمیں وجود دینے والی ہے اور تعریف کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اگلے جو دو نام ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنے ہیں وہ اللہ پاک کے مبارک نام ہیں الواحد اور الاحد۔ واحد اور احد، ان کا بنیادی اعتبار سے جو معنی بنتا ہے وہ تنہا، ایک، یکتا، منفرد، یہ معنی بنتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ واحد اور احد کا معنی ایک ہی ہے، لیکن بعض علماء نے ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق کیا اور الگ الگ اس کا معنی بیان کیا ہے کہ واحد اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے اکیلی ہے، تنہا ہے، یعنی اس کی ذات جیسی ذات کوئی دوسری نہیں ہے، اس کے ہمسر کوئی ذات، اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، تو یقیناً ایسی ذات اللہ پاک ہی کی ہے۔ اور احد کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ جو اپنی صفات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر یکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ پاک سننے والا ہے ایسا کوئی سننے والا نہیں، جس طرح اللہ پاک دیکھنے والا ہے دوسرا کوئی دیکھنے والا نہیں، جیسی طاقت و قدرت اللہ پاک کی ہے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی نہیں ہے، جو کام اللہ پاک کے ہیں جس مضبوطی کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس پائیداری کے ساتھ، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی کمی کے ہوتے ہیں، یقیناً کسی دوسرے کے ایسے نہیں ہیں۔ تو جب یہ معنی پیش نظر رکھیں گے تو اس اعتبار سے اللہ پاک کی ذات کو کہیں گے احد، اور جب کہیں گے کہ اللہ پاک واحد ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کی ذات تنہا ہے، اس کا ہمسر اور اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہیں دونوں، واحد اور احد، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی ایک مقامات پر اپنے ان صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور سورت ہے اور بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، جس کے فضائل بھی احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے آئے ہیں۔ قل ہو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد یہاں پہ اللہ پاک کا نام ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اللہ پاک نے اپنی ذات کو یہاں پر احد فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے دوسرے نام واحد کا تذکرہ کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا ہے، چند ایک مقامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر ان دونوں الفاظ کے جو علماء نے یہ بات بیان کی کہ ہمیں اس پر عمل کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، کہ محض تم سب کا خدا یہ ایک ہی خدا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کی اولاد آپ کے ارد گرد حاضر تھی، تو آپ نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی ہم آپ کے بعد آپ کے رب ابراہیم علیہ السلام کے رب، اسماعیل علیہ السلام کے رب، یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے، الہا واحدا، وہ خدا ایک ہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے عیسائیوں کا جو باطل عقیدہ ہے کہ وہ تین خدا مانتے ہیں، تو اللہ پاک نے واضح طور پہ انہیں بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ خدا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے نظریات اور عقائد کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان تہو خیر لکم، یہ جو تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، محض خدا تو اللہ پاک ہی ہے، اللہ ہی کی ذات واحد ہے، وہی خدا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے احد اور واحد کے معنی کے تحت اس نام کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ جب ہمارا خدا اللہ پاک وہی ہے تو عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، بندہ اپنا حقیقی مددگار اور اپنا حقیقی رازق رزق دینے والا اسی کو سمجھے اور اپنی پریشانیاں اپنی مصیبتیں اس کی بارگاہ کے اندر عرض کرے کہ حقیقی طور پر وہی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوب بندوں کے ذریعے اس کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کیا جائے، لیکن حقیقی طور پر مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے رزق کے نا ختم ہونے والے خزانوں میں سے ہمیں رزق کے واسطے حلال عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔